इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अज पाए उलमा। इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ کہ جس کے آنے سے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، مشام جان جس سے معطر ہو جاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کے ذکر سے اپنی محفلوں کو رونق بخشتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک جو بیان کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید سے چند خوبصورت استدلال اور باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس ماہ مبارک میں جو بارہویں تاریخ ہے، جو بارہویں شب ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے، تشریف آوری کی رات ہے، وہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دلفروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس بارہویں تاریخ کے اوپر شاعروں نے، عاشقوں نے کلام لکھے، اور بڑے خوبصورت کلام لکھے۔ امام عاشقاں، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے برادر گرامی نے، مولانا حسن رضا خان علی رحمہ نے بارہویں تاریخ کے اوپر ایک بڑا خوبصورت کلام تحریر فرمایا۔ اس ماہ کی ابتدا میں ہم یہ کلام سنتے ہیں، فرماتے ہیں، صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ، اسی نے موسم گل کو کیا ہے موسم گل، بہار فصل بہاری ہے بارہویں تاریخ، ہزار عید ہوں ایک ایک لحظہ پہ قربان، خوشی دلوں پہ وہ تاری ہے بارہویں تاریخ، دلوں کے میل دھلے گل کھلے سرور ملے، دلوں کے میل دھلے گل کھلے سرور ملے، عجیب چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ، خدا کے فضل سے ایمان میں ہیں ہم پورے، خدا کے فضل سے ایمان میں ہیں ہم پورے، کہ اپنی روح میں ساری ہے بارہویں تاریخ، ولادت شہدی ہر خوشی کی باعث ہے، ولادت شہدی ہر خوشی کی باعث ہے، ہزار عید سے بھاری ہے بارہویں تاریخ، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاریخ۔ تو بارہویں تاریخ ربیع الاول شریف کی اللہ کو پیاری ہے، اللہ کے بندوں کو پیاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو پیاری ہے۔ جس دن پیارا دنیا میں آیا، اس پیارے کی نسبت رکھنے والے دن تاریخ اور رات سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک منایا جاتا ہے، اور صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں، شرق و غرب میں، دنیا کے کونے کونے پہ جہاں پر مسلمان بستے ہیں، رہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفلیں وہاں پر شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے یہ مسلمانوں کا، علماء کا، آئمہ دین کا معمول رہا. اور اس میلاد پاک کی عظمت و فضیلت پر جلیل القدر علماء، عظیم الشان محدثین نے کتابیں تحریر فرمائیں. علامہ ابن کثیر نے اس پر کتاب لکھی، علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اس پر دو کتابیں لکھی، ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس پر کتابیں لکھی، اور اس کے علاوہ کثیر علماء ہیں کہ جن کے نام تفسیر کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، حدیث کی شرح کے اعتبار سے دنیا کے اندر جگمگا رہے ہیں. انہوں نے اس مولد شریف، اس ولادت پاک کے منانے پر بڑی خوبصورت کتابیں تصنیف فرمائی. میں آج ہی تین چار کتابیں اس حوالے سے پڑھ رہا تھا، اور اس میں بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس پر کلام کیا ہوا تھا. اب ولادت باسعادت جو ہم مناتے ہیں، جو محفل میلاد کی جاتی ہے، اس کے معمولات کیا ہوتے ہیں اور اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے، اگر ہم غور کریں تو چند ایک چیزیں تو وہ ہیں کہ جس کا تعلق انتظام کے ساتھ ہے، اہتمام کے ساتھ ہے، کہ خوبصورت محفل سجائی جاتی ہے، عطر کا اہتمام کیا جاتا ہے، شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، لوگ ادب اور تعظیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے ساتھ ہے، آپ کی محبت کے ساتھ ہے. اگر شیرینی تقسیم کرتے ہیں تو خوشی کے موقع پہ شیرینی تقسیم کی جاتی ہے. اگر عطر اور بخور سلگاتے ہیں اور معطر و معمبر فضا کرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اطہر سے خوشبو آتی تھی، آپ کثرت سے خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ معاملات جو ہے یہ تعظیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. جیسے ہم قرآن پاک کی تعظیم کریں کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب بیٹھیں تو جگہ پاک صاف ہو، عطر لگائیں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، قبلہ روح ہو کر بیٹھیں اور بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، یا قرآن پاک اگر چھاپا جائے تو خوبصورت سے خوبصورت پیپر استعمال کیا جائے، یا قرآن مجید کو سونے کے حروف سے لکھا جائے، یا اس کی خوبصورت جلد بنائی جائے، اسے اچھے سے اچھے انداز میں پیش کیا جائے، اسے رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک رحل تیار کی جائے، اس کے لیے عمدہ قسم کا باکس تیار کیا جائے، اس باکس کو بلندی پہ رکھا جائے، یا خانہ کعبہ کی تعظیم کی جائے کہ اس کا دروازہ سونے کا ہو، اس کے اوپر جو غلاف چڑھایا جائے اس غلاف کو جتنا زیادہ تعظیم کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بنایا جائے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. اس پہ عطر بھی لگایا جاتا ہے، اس پہ سونے کے ساتھ لکھائی بھی کی جاتی ہے، اس کو معطر و معمبر کیا جاتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ادب ہیں، یہ تعظیم ہے. اسی طرح مسجدوں کو صاف رکھا جاتا ہے، انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. مسجد حرام شریف کو پاک صاف ستھرا رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کا تعلق تعظیم، ادب اور محبت کے ساتھ ہوتا ہے. مدینہ منورہ کی تعظیم پر اولیاء کرام اور علماء عظام کے کیسے کیسے واقعات ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی تعظیم کے لیے کس قدر اہتمام کرتے تھے، خوبصورت جوڑا پہنتے، خوشبو لگاتے، خوشبو سلگاتے، تخت بچھاتے، اس کے اوپر ادب سے بیٹھتے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ تعظیم. مدینہ منورہ میں کتنے آئمہ دین ایسے گزرے ہیں کہ جو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، جو مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں چلتے تھے. کیوں؟ کہ یہ وہ شہر محبوب ہے کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ یہاں پر چلا کرتے تھے. تو اس جگہ پہ اپنے جوتے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ننگے پاؤں وہاں پر رکھیں گے. یہ ساری باتیں تعظیم کی، یہ ساری باتیں محبت کی. تو محفل میلاد جب کی جاتی ہے تو اس میں کثیر چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور رفعت ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو بیان کیا جاتا ہے، یہ بیان مختلف نوعیتوں کا ہوتا ہے. اگر ہم محفل میلاد کے بیانات کو دیکھیں، وہاں جو تقاریر کی جاتی ہیں، جو خطبات دیے جاتے ہیں، جو بیانات کیے جاتے ہیں، وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ویسیوں محافل میلاد وہ ہوتی ہیں جہاں پر بیان شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا جاتا ہے. کہیں محبت رسول کا بیان ہے، کہیں عشق رسول کا بیان ہے، کہیں تعظیم نبی کا بیان ہے، کہیں عظمت و شان رسالت کا بیان ہے، کہیں نبوت و رسالت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان قرآن کی روشنی میں، کہیں عظمت و شان حدیث کی روشنی میں، کہیں عظمت و شان شاعروں کی نظر میں، کہیں عظمت و شان شعروں کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں اطاعت کی بات کی جاتی ہے، کہیں اتباع پر بیان ہوتا ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والوں کی آپ کے ساتھ بے پناہ محبت کا ذکر ہوتا ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی اہمیت، ضرورت اور فرضیت کا بیان ہوتا ہے، کہیں اتباع نبوی کے خوبصورت واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کہیں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کے تقاضے بیان کیے جاتے ہیں، کہیں ایمان کی وہ صورتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو فرض ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والا ان چیزوں پر ایمان رکھے. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی. بہت سی محافل میلاد وہ ہیں جن میں ختم نبوت پر بیان ہوتا ہے، جس میں سیرت مصطفیٰ پر بیان ہوتا ہے، جس میں محبت مصطفیٰ پر بیان ہوتا ہے، جس میں افضلیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیان ہوتا ہے، جس میں سرکار کے سید المرسلین ہونے کا بیان ہوتا ہے. کہیں پر قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر بیانات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں قرآن کی آیت کی شرح کی جاتی ہے، اس کے اسرار و رموز بیان کیے جاتے ہیں، اس کے معانی و مفاہیم وضاحت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ رحمت کا مفہوم کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، اس سارے جہان کے لیے رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے. اگر اس پر بیان کیا جائے تو یہ بیان کیا ہوگا، یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہوگی. یہ بلغو عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت. اور قرآن کی آیت بیان کی جائے، اور پھر یعلمہم الکتاب، اس کتاب اللہ کی آیت کی تعلیم، اس کے علوم کا بیان اور اس کے مفاہیم کا بیان کیا جائے. کہیں بیان کیا جاتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس نبی پر بڑا گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، یہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مومنوں پہ مہربان رحم کرنے والے ہیں. کہیں کسی آیت کو بیان کر کے اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، کہیں کسی آیت کو بیان کر کے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو محفل میلاد جو ہے یہ ایک عنوان ہے، محفل میلاد ایک عنوان ہے، جس عنوان کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے. اور اگر علمی اعتبار سے غور کرے تو یقین کیجئے کہ حدیث مبارک اور فن حدیث کا موضوع اور معنی اگر دیکھا جائے تو وہ کیا ہے، جو حدیث کی کتابیں ہیں، اصول حدیث کی کتابیں ہیں، اصول حدیث کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے. جیسے تفسیر کا موضوع ہے قرآن، تو فن حدیث کا موضوع کیا ہے، تو اس پر کہا جاتا ہے فن حدیث کا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. پوچھا جائے حدیث کیا ہے تو کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول فعل اور سکوت. سرکار نے جو فرمایا حدیث, جو آپ نے کیا حدیث, جو آپ کے سامنے ہوا اور آپ اس پر خاموش رہے حدیث. حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث سکوتی تقریری. تو جو حدیث کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف پہلو کا بیان کرنا, سننا, پڑھنا, پڑھانا. اور یہ محفل میلاد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین کا بیان ہے, یا آپ کی سنتوں کا بیان ہے, یا آپ کے افعال کا بیان ہے, یا آپ کی شان کا بیان ہے, یا آپ کی سکوت کا بیان ہے, یا آپ کے زمانے کا بیان ہے. انہی چیزوں کے بیان کا نام محفل میلاد ہوتا ہے, یہی میلاد منانے کا معنی ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ وہ ہے کہ بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے ہم کلام کرتے ہیں اور وہ محفل میلاد کا نام پاتا ہے. لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے اور بڑی کثرت سے ہوتا ہے کہ محفل میلاد میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس کے متعلقات کا بیان ہوتا ہے. متعلقات کیا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے آپ کے آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے, آپ کے آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے, بادشاہوں کے حالات کیا تھے, لوگوں کے حالات کیا تھے, لوگوں میں خوبیاں کیا تھی, خامیاں کیا تھی, زمانہ کیسا چل رہا تھا, لوگوں کے اندر ظلم یا عدل کس انداز کا جاری تھا. اور پھر جب سرکار اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کے وقت کن واقعات کا ظہور ہوا, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعت, آپ کے دودھ پینے کا تذکرہ, آپ کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانا, آپ کے اس بچپن مبارک کا تذکرہ, آپ کا وہ پرورش پانا, یہ جو واقعات ولادت کے قبل, بعد اور اس وقت کے ہیں ان کے بیان کا نام خالصتاً میلاد کا بیان ہوتا ہے. جو شاعروں نے شعر کے اندر بیان کیا, جو نثر نگاروں نے نثر میں لکھا, جو محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا, جو حدیث کی کتابوں کے اندر جس کا تذکرہ کیا گیا, اب اس کا بیان کرنا کیسا ہے؟ میلاد کے سابق اور بعد اور وقت کے احوال کا بیان کرنا کیسا ہے؟ تو آئیے ذرا قرآن پاک دیکھتے ہیں. قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا بیان کرنا یہ خدا کا طریقہ ہے, یہ خدا کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی کی تشریف آوری, ولادت, ولادت سے پہلے کے احوال, ولادت کے بعد کے احوال, ولادت کے وقت کے احوال, یہ ان کا بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر ہم جو کلام کرتے ہیں, آپ کسی ایک محفل میلاد کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مثلا میلاد کا بیان شروع ہوا اور بیان کے شروع کے اندر بات یہ شروع ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, قتل و غارت گری ان کے اندر عام تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی اور یہ لڑائی برسوں جاری رہتی تھی, اپنے سرداری کا نظام تھا اور ایک ان کے اندر انانیت اور تعصب اور فخر اور غرور ان کے اندر پایا جاتا تھا, حالات عجیب و غریب قسم کے تھے. پھر ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, آپ کے والد ماجد کا نکاح کیسے ہوا, آپ جب اپنے والد گرامی کی پشت اطہر سے شکمِ مادر میں تشریف لائے تو اس وقت کے واقعات کیا ہوئے؟ جب آپ کی ولادتِ با سعادت ہوئی اس وقت کن انوار کا ظہور ہوا اور کن بشارتوں کا ظہور ہوا؟ کیا کیا واقعات پیش آئے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو بچوں کو پالنے والی خواتین تھیں وہ آئیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، وہ سرکار کو اپنے ساتھ لے کر گئی، دودھ پلانے کا عمل ہوا۔ یہ وہ سارا واقعہ ہے، یہ وہ سارا واقعہ ہے کہ جسے میلاد شریف کی محفل میں بنیادی طور پر بطور خاص جو ولادت کی شب ہوتی ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس پورے سینیریو کو اور اس پورے واقعے کو آپ سامنے رکھ کے اب میں چند جگہ سے قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ، ڈائریکٹ ترجمہ کرتا ہوں، اور اس میں دیکھیے کہ کیا یہی میلاد ہے، کیا یہی باتیں، کیا یہی احوال، کیا یہی زمانے کی صورت، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیگر نبیوں کے حوالے سے بیان نہیں فرما رہا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کتنی مرتبہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا یا اللہ تو زمین میں ایسے کو نائب بنائے گا، ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، جو خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہیں قرآن پاک کے اندر اسی کو دوسرے انداز کے اندر بیان فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، کہ جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے خاص روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے فرشتوں تم نے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولادت سے پہلے کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں، اور پھر اس میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی جمع کی گئی، مٹی جمع کی گئی، اس کا بیان، فرمایا انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا، ایک انسانی وجود بنانے والا، جب میں اس کو ٹھیک بنا لوں، اس کی تخلیق کے مرحلے پورے ہو جائیں اور پھر اس میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک دوں، تو اے فرشتوں تم نے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے۔ اب پیدائش ہوئی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عدم سے وجود میں آئے، روح پھونکی گئی، اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور تھائی کافروں میں سے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے واقعات، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے آدم کو، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آنکھ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، فانک رجیم، بے شک تو مردود ہے، خدا کے حکم پہ اس کے نبی کی تعظیم نہیں کرتے، خدا کے حکم پہ اس کے نبی کے سامنے نہیں جھکتا، خدا کے حکم پہ اپنی کیا سرائیاں کرتا ہے اور اپنی طرف سے جواز پیش کرتا ہے، حکم پر عمل ہوتا ہے، آگے سے عذر تراشیاں اور ہیلے بازیاں نہیں ہوتی۔ اب آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا گفتگو فرمائی، اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی مٹی کیسے جمع کی گئی، اور اس مٹی کو کن مراحل سے گزارا گیا، قرآن پاک میں ان مراحل کا بھی تذکرہ ہے کہ پہلے وہ مٹی تھی، फिर वो पानी मिली हुई मिट्टी हुई, फिर वो थोड़ी सी खुश्क हो गई और उसमें एक स्मेल आना शुरू हुई, खनखनाती बजती हुई मिट्टी बनी, और उसके बाद फिर उससे हजरत आदम अलैहि सलाम का पुतला तैयार हुआ, उसमें रूह फूंकी गई, रूह फूंकने के बाद उनमें जिंदगी डाल दी गई, यानी रूह फूंकी और रूह से उनके अंदर जिंदगी पैदा हो गई। ये सारा विलादत का वाकया चल रहा है, क्योंकि उनकी विलादत ऐसे हुई थी, उनकी तखलीक ऐसी हुई थी, तो विलादत का वाकया। अब पैदा हो गए, अब उसके बाद का वाकया, एक वाकया शैतान के साथ पेश आया कि शैतान को सजदे का कहा, एक वाकया फरिश्तों के साथ पेश आया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को उलूम अता फरमाए। जैसे हम कहते हैं ना कि आका करीम अलैहि सलाम पैदा हुए, पैदा होते सजदा किया, उम्मत की बख्शिश की दुआएं की। आदम अलैहि सलाम की पैदाइश के बाद का वाकया यह था कि अल्लाह ताला ने उनको इल्मुल अस्मा अता फरमाए, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए, सब नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों से फरमाया कि ए फरिश्तों इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा हमें तो नहीं पता। अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को फरमाया आदम तुम बताओ। आदम अलैहि सलाम ने सारे नाम बता दिए। अब अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों मैंने तुमसे कहा था कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, अब इनको सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया। अब ये जो सारा वाकया है ये उसी मिलाद आदम का वाकया है, ये हजरत आदम अलैहि सलाम का मिलाद है जो कुरान के अंदर बयान किया जा रहा है। अब अगर तख्लीक आदम पे बयान करना हो कि आदम अलैहि सलाम की तख्लीक के ऊपर जरा एक तकरीर कर दी जाए, लोगों को जमा कर लिया जाए, तो क्या ये मिलाद आदम नहीं होगा? क्या ये महफिल मिलाद आदम अलैहि सलाम नहीं होगी? और क्या ये सारी कुरान की आयतों से नहीं होगी? और इसी का नाम तो महफिल मिलाद है, इसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया जाता है। एक और मिलाद का तस्किरा जो इससे भी ज्यादा तफसील के साथ है, अच्छा उसकी मैं आयतों का तर्जमा बितरतीब पढ़ता जाऊंगा, आयात जो है वो उसकी जगह उसका तर्जमा पढ़ता जाऊंगा, और उसमें सिर्फ इस चीज पर नजर रखिएगा कि ये क्या मिलाद का और महफिल मिलाद का पूरे का पूरा बयान कुरान के अंदर नहीं। मिलाद किसका? हजरत मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम का, और सूरत है सूरतुल कसस। सूरतुल कसस आयत नंबर 3 से लेकर आयत नंबर 13 तक, 3 से लेकर 13 तक का तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमाता है और हम तुम पर मूसा और फिरौन की सच्ची खबरें पढ़ते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। मूसा की पैदाइश से पहले के हालात क्या थे? अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक फिरौन ने जमीन में तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और उसने अहले जमीन को ग्रोहों में तकसीम कर दिया और उनमें से एक ग्रोह को दबा के रखता था, जुल्म करता था, उनके बेटों को जबा करता था और उनकी बच्चियों को जिंदा छोड़ देता था। बेशक फिरौन बड़ा फसादी था और हम ये चाहते थे कि हम उन कमजोर लोगों पर जिन्हें जमीन में दबाया हुआ है हम उन लोगों पर एहसान करें, अन्नमुन्ना, हम उन पर एहसान करें, फजल करें और उन्हें जमीन के वारिस बना दें और उन्हें लोगों का पेशवा बना दें और हम उन्हें जमीन में ठिकाना दें। और फिरौन और हामान और उनके लश्करों को वो दिखाएं जिससे वो डरते हैं। और हमने मूसा की वालिदा के दिल में ये बात डाली कि ए उम्मे मूसा तुम मूसा को दूध पिलाओ। मूसा अलैहि सलाम पैदा हुए, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उम्मे मूसा के दिल में ये बात डाली कि मूसा को दूध पिलाओ। फिर जब तुम्हें इस बच्चे पर खौफ हो कि फिरौनी इसे आके छीन लेंगे तो तुम इस बच्चे को दरिया में डाल देना और डरना नहीं और गम नहीं करना। अल्लाह ताला ने फरमाया ए उम्मे मूसा इस बच्चे को तेरे पास वापस हम लेके आएंगे और हम इसे रसूलों में से बनाएंगे। तो जब बच्चे को उन्होंने डाल दिया और वो दरिया से चलता चलता फिरौन के घर के सामने से गुजरा तो फिरौन की घर वाली ने उसे उठा लिया। تاکہ انجام کار یہ ہو کہ یہی بچہ ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے غم کا سبب بنے۔ بے شک فرعون، حامان، ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے مارنا نہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے، یا ہم اس بچے کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور لوگوں کو اور ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ آپس میں جو باتیں کرے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ بتا دیتی کہ میرے ہاں بیٹا ہوا تھا اور میں نے دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب تھا کہ یہ بتا دیتی اگر ہم اس کے دل کے اوپر ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ پھر ام موسیٰ نے حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ سسٹر بہن سے کہا، اس کا پیچھا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ پیچھا کرتی رہی ایک طرف سے اور دیکھتی رہی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر اور عورتوں کا دودھ پلانا حرام کر دیا کہ کسی عورت کا دودھ آپ قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی انہوں نے کہا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں ایسی گھر والی کوئی بتاؤں کہ جو اس بچے کی کفالت کر سکتی ہیں اور اس کی خیرخواہ بھی ہوگی؟ تو فرعون اس کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے حوالے ہی کر دیا۔ تو ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، اور یہ کہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا بیان۔ پہلے کے حالات یہ تھے کہ فرعون فسادی تھا، حامان فسادی تھا، لوگوں پہ ظلم و ستم تھا اور ظلم کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا، ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو زندہ مار دیا کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ حالات یہ چل رہے تھے، لیکن انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ڈر یہ تھا کہ بچے کی آواز سنیں گے تو فرعون کے فوجی اور اس کے لشکری جو ہے وہ بچہ چھین کے لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ سے فرمایا، تم اس کو دودھ پلا، جب تمہیں ڈر لگے، خوف ہو کہ ابھی لشکری آ کے چھین لیں گے، تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا، اور غم نہیں کرنا، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، ہم اسے تیرے پاس واپس لے کے آئیں گے، ہم اسے رسول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی کہ یہ صندوق جاتا کہاں پر ہے، جس میں ان کا بھائی ہے۔ یہ صندوق چلتا 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 فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ اوپر چھت پہ فرعون اور اس کی بیوی کھڑے تھے، انہوں نے اس کو نکلوایا، کھولا تو اندر بچہ، اور وہ موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے کہا، لگتا دشمنوں کا بچہ ہے، اس کو مار دو۔ لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، نہیں، مارنا نہیں، ہو سکتا ہے ہم اس بچے سے نفع اٹھائیں، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس کو بیٹا بنا لیں گے تو فائدہ ہی فائدہ، ہمارا ویسے تو اولاد ہے نہیں ہماری۔ اب اس کے بعد دودھ پلانے کی باری آئی کہ ٹھیک ہے، بچہ تو رکھ لیا، دودھ پلائیں۔ جس عورت کو آگے پیش کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہ پیئیں، دودھ ہی نہ پیئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ وہاں پر موجود، تو انہوں نے کہا کہ ایک گھر والے ہیں، میں ان کو جانتی ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو لے آؤں، بچے کی کفالت بھی کریں گے، اس کی خیر خواہ بھی ہوگی، اور یہ بچہ اس کا دودھ بھی پی لے گا۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لے آؤ۔ اب حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو لے کے آ گئے۔ جب والدہ آئی، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دی۔ اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا، موسیٰ کو لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس، والدہ اسے دودھ پلا رہی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے۔ تو یہ سب جو بیان ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے، یہ محفل میلاد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ولادت کا بیان کیا، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا بیان کیا۔ اب آئیے ایک تیسرا واقعہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تیسرا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، میلاد عیسیٰ، میلاد عیسیٰ کے معجزات، میلاد عیسیٰ سے پہلے کے حالات، میلاد عیسیٰ سے بعد کے حالات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، 34، یہ سب آیتوں کا میں آپ کے سامنے ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو کہ جب مریم اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی اور وہاں جا کے انہوں نے ایک حجاب کر لیا، تو ہم نے مریم کی طرف اپنی طرف سے ایک خاص روح جبرائیل امین کو بھیجا. جبرائیل امین ان کے سامنے ایک جوان مرد بن کے ظاہر ہوئے. حضرت مریم نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جبرائیل نے جواب میں کہا کہ میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں. میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. حضرت مریم نے جواب دیا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں اور میں معاذ اللہ کی بدکار عورت بھی نہیں. حضرت جبرائیل نے جواب دیا، ایسا ہی تیرے رب نے فرمایا ہے، اور یہ تیرے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، اور ہم عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس لیے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے ایک نشانی بنا دے لوگوں کے لیے، اور ہماری طرف سے یہ مہربانی ہو، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو کر دیا گیا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کے ساتھ ایک دور کے مکان میں چلی گئی. جب ان کی درد زے ہوئی تو درد زے ان کو لے گیا ایک کھجور کے تنے کے پاس. حضرت مریم اس وقت بولنے لگی، کہنے لگی، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بسری چیز ہو جاتی. تو جبرائیل نے ان کو نیچے سے ندا کی کہ اے مریم غم نہ کر، تیرے نیچے اللہ تعالیٰ ایک ندی کو جاری کر دے گا، اور جس درخت کے پاس تو بیٹھی ہے اس کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، اور تجھے اگر کوئی بندہ نظر آئے تو اسے کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، میں ہرگز آج کلام نہیں کروں گی کسی انسان سے. پھر حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں اٹھائے ہوئے. لوگوں نے کہا، اے مریم یہ تو نے کتنا برا کام کیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی. تو حضرت مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف. لوگوں نے کہا، یہ جو جھولے میں بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا. سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اب یہ سارا میلاد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم. اب آپ دیکھیں کیا ولادت کا تذکرہ اسی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ نہیں چلتا آ رہا کہ کیا کیا ہوا. حضرت مریم کے ساتھ جبرائیل امین آئے اور آپس میں گفتگو ہوئی، پھر حمل ٹھہرا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریشان ہوئی، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ تمنائیں کر رہی تھی، پھر اس کے بعد پیدا ہوئے، پھر لے کر قوم کے پاس آئے، قوم نے باتیں کی، لوگوں نے سوالات کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بچپن میں جواب دیے، اپنی شانوں کو بیان کیا، اپنے یوم ولادت کے اعتبار سے اپنے اوپر سلام کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے عیسیٰ بن مریم. یہ ہے محفل میلاد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نبیوں کے بارے میں فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسی طریقے کو لیتے ہوئے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم یہی میلاد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور یہی محفل سجاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاریخ. اللہ تعالی ہمیں دھوم دھام سے اور محبت و تعظیم کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا.